الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى ما بعد. اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ذکر یہ ہو رہا تھا کہ انسان کی سب سے بڑی تباہی یہ ہے کہ وہ غفلت کا شکار ہو جائے، اللہ کے حکم کو توڑے، یہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ وہ جو لوگ اس کو بھول جاتے ہیں، انساہم انفسہم، اللہ ان کی اپنی جانوں کو بھی ان سے بھلا دیتا ہے. ہر انسان اور ہر جان اپنا مفاد چاہتی ہے، اور یہ کوئی بری بات نہیں ہے، بالکل ٹھیک ہے، لیکن جب اللہ اس کو اپنی ذات بھی بھلا دے تو پھر وہ ایسے قدم اٹھاتا ہے کہ گھر برباد ہو جائے، بچے برباد ہو جائیں، بیوی اور شوہر برباد ہو جائیں. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ نے خود اس آدمی کو اس کی اپنی ذات سے بھی بھلا دیا. اللہ تعالی کے تین حق ہیں، اور پوری زندگی اللہ کے ان تین حقوق کو پورا کرنے میں لگنی چاہیے. اور دنیا بھر میں یہ جو ڈھنڈورا پیٹتے ہیں کہ انسانیت کا حق اور ہیومن رائٹس اور وومن رائٹس اور یہ رائٹس اور یہ رائٹس، اور اللہ اتنا پسے پش چلا گیا اور اللہ کو اتنا بھلا دیا ہے کہ گویا خدا کا کوئی حق ہے ہی نہیں اور کوئی اس کی اسی لیے بات بھی نہیں کرتا. اور اللہ کے تین حق جو فرض ادا کرتا ہے بڑے سکون کی زندگی بسر کرتا ہے، جو قوم ادا کرتی ہے وہ بھی دنیا میں ممتاز رہتی ہے. اور اس ایمان کو اللہ نے ان تینوں چیزوں کے ساتھ باندھ دیا ہے. اللہ کو تسلیم کرنا ایک الگ بات ہے، اور اللہ کی معرفت ایک الگ بات. کوئی آدمی اس ٹھنڈے پانی اور شربت کو نہیں مان سکتا جب تک کہ وہ سیرابی نہ کرے. ایک آدمی کہتا ہے کہ ٹھنڈا پانی اور شربت ہے، دوسرا کہتا ہے کہ اس کو پیو تو پیاس نہیں بجھتی، زبان اسے چکھے تو ذائقہ نہیں محسوس ہوتا، تو یہ کیسا شربت اور کیسا پانی؟ شیر کا تصور کرے آدمی اور ہیبت طاری نہ ہو، شیر کو دیکھنے کے باوجود اس کے دل پہ رعب نہ پڑے، تو پھر یا تو وہ شیر نہیں ہے، کسی اور چیز کو شیر سمجھ بیٹھا ہے، اور یا پھر اس آدمی میں قوت احساس کم ہے. اسی طرح ایک اللہ وہ ہے جو لوگوں کے تصور میں ہے، اسے پوجتا رہے، ایسے سو خدا پوجتا رہے، ان سو خداؤں تک پہنچنے کا دعویٰ کرے. یہ آدمی اس اللہ کو جانتا ہی نہیں ہے جس اللہ کے لیے اس نے حکم دیا ہے کہ لا الہ الا اللہ کا اقرار کرو. انسان کا شعور، اور انسان جب اپنے احساسات کو جاگتا ہوا پاتا ہے تو اس احساس کی دنیا میں سب سے بڑا زلزلہ جو پیدا ہوتا ہے وہ اللہ کے ہونے کا ہے. ہو نہیں سکتا کہ کسی انسان میں حقیقی پروردگار کے لیے وہ کلمہ لا الہ الا اللہ کا جانتا ہو، اس کے باوجود اس کی روح میں اہتزاز اور زلزلہ پیدا نہ ہو جائے. اس لیے اللہ پر ایمان وہ تینوں طریقوں سے خدا نے باندھ دیا. بہت بڑا احسان ہے ان علماء متکلمین کا جنہوں نے اللہ کی ذات اور صفات پر بحث کی اور اللہ تعالی کی ذات کے لیے عقلی دلائل مہیا کیے. انسان کا دماغ دو طرح سے چلتا ہے، کبھی تو اس طرح سے چلتا ہے کہ وہ تحقیق اس میں قائم رہتی ہے، دو اور دو چار کو اسے سمجھا دیا کہ دو اور دو چار ہوتے ہیں، اس کے باوجود کچھ شک رہتا ہے کہ یہ تین کیوں نہ ہوئے اور پانچ کیوں نہ ہوئے، شک برابر اپنا کام کرتا رہتا ہے، اسی کا نام تحقیق ہے کہ وہ تحقیق مسلمہ اصول کو ماننے کے بعد بھی وہ دماغ تحقیق پہ چلتا ہے اور کچھ نہ کچھ نئی چیز دریافت کر لیتا ہے، وہ کہتا ہے کہ دو اور دو ہمیشہ چار نہیں ہوتے، دو اور دو کے درمیان جو سائن ہے پازیٹو یہ چار بنا رہا ہے، اسی کو میں نیگیٹو کر دوں تو صفر ہو جائے۔ دماغ کس طرح سے چلتا ہے؟ ذہین لوگ ایسے سوچتے ہیں کہ یوں ہو جائے تو یوں ہو جائے، یہ کر لو تو یہ کر لو، مسلمہ اصول ہے اور اس اصول کے باوجود اس کا برعکس کیا ہے، ادھر ادھر جانے کا کیا راستہ ہے؟ یہ انسانی ذہن کی خصوصیت ہے کہ ذہن کو اللہ نے بنایا اس طرح۔ سیب ہزاروں لوگوں نے دیکھا ہوگا، زمین کی کشش اسے کھینچتی ہے، کیا چیز کھینچتی ہے، پھر اس سے آگے پورا ایک سائنس کا چیپٹر کھل گیا، جس نے دیکھا اس نے اس پہ تحقیق شروع کر دی، اور ذہن دوسری طرح سے انسانی ذہن اس طرح بھی سوچتا ہے کہ وہ شانت ہو جاتا ہے، انسان کا ذہن مطمئن ہو جاتا ہے، دنیا کی کوئی طاقت اسے ہلا نہیں سکتی اور تحقیق ختم ہو جاتی ہے، وہ کہتا ہے بس یہ بات ہے اور ختم۔ ماں کہتی ہے یہ تمہارا باپ ہے، عمر بھر کبھی وسوسہ گزرتا ہے کسی شریف آدمی کو، ولیعوذ باللہ باپ ہے، کوئی تحقیق نہیں، کچھ نہیں، ایک عورت کی شہادت ہے، خاندان کی شہادت ہے، بس ختم ہوئی بات۔ پانی آسمان سے برستا ہے، کبھی نہیں سوچے گا کہ زمین سے کیوں نہیں برستا، آسمان سے کیوں برستا ہے، ذہن اس طرح بھی سوچتا ہے اور اس طرح بھی، اور لا الہ الا اللہ اتنی بڑی چیز ہے کہ اس کا تعلق دوسری قسم سے ہے کہ انسان جب مان لیتا ہے کہ اللہ ایک ہے، اس کے بعد کچھ تحقیق نہیں، کچھ نہیں، یہ ہمیشہ کے لیے ہے۔ یثبت اللہ الذین آمنوا، اللہ نے فرمایا ہے کہ اللہ ثابت قدم رکھتا ہے اس جملے پر، لا الہ الا اللہ پر، فی الحیات الدنیا، زندگی میں بھی اور آخرت میں بھی خدا انہیں اسی پہ اٹھائے گا جس کلمے پہ ان کی موت والد ہوئی۔ اس لیے اللہ تعالی نے ان علماء کو بڑی گہری سمجھ دی تھی، جن علماء متکلمین نے ایمان کو دماغ میں محفوظ کر دیا اور انہوں نے کہا یہ اللہ ہے، یہ اس کی صفات ہیں، علم، حیات، قدرت، سما، بصر، کلام، ارادہ، تکوین، یہ اللہ کی آٹھ صفات ہیں، ان کو ماننا ضروری ہے اور اس کے برعکس قائم نہیں کیا جا سکتا، اس کی ضد قائم نہیں کی جا سکتی، وہ زندہ ہے اسے مردہ نہیں مانا جائے گا، وہ عالم ہے جاننے والا ہے اسے جاہل نہیں کہا جا سکتا، وغیرہ وغیرہ، یہ سب چیزیں بتا دیں، وہ حیات ہے وہ مردہ نہیں ہے، اسی طرح اس کا ارادہ ہے اور وہ معطل نہیں ہے، ارادہ ہے، کام کرتا ہے، اللہ کل یوم ہو فی شان، ہر دن اس کو نیا کام ہوتا ہے۔ یہ اللہ کی ذات و صفات، یہ فقہ اکبر تھی اور پھر فقہ اصغر والے آئے اور کمال کیا انہوں نے، اور انہوں نے کہا کہ تمہارا دین یہ ہے، نماز ایسے پڑھنی ہے، عقیدے کو چھوڑ دو، وہ جو علماء نے تمہارے دماغ میں بٹھا دیا ہے بس وہ ختم ہو گئی، ہم تمہیں شریعت کی، فقہ کی چھوٹی چیزیں بتاتے ہیں، نماز ہے، روزہ ہے، تجارت ہے، سود ہے، کیا جائز ہے، کیا ناجائز ہے۔ اور پھر تیسری جماعت اٹھی اور انہوں نے کہا ان دونوں کی مان کے چلنی ہے، عقیدے میں ہم ان کے تابع ہیں، اپنی فقہ میں اس کے تابع ہیں، امام شافعی، احمد ابن حنبل اور ابو حنیفہ رحمہم اللہ، فلاں کو ماننا ہے اور فلاں کو ماننا ہے، البتہ اس دین کو انہوں نے تمہارے دماغ تک پہنچایا ہے، تمہیں دنیا داری تک پہنچا دی ہے، آؤ ہم تمہیں دل کی طرف لے کے چلتے ہیں کہ تمہارا دین تمہارے دل میں داخل ہو جائے۔ علماء دین کی طرف جاتے ہیں اور صوفی فرض کو دین کی طرف لے جاتا ہے، علماء دین سکھاتے ہیں، یہ کہتا ہے عملاً میرے ساتھ چل، میں تمہیں بتاتا ہوں اللہ کیا، اور پھر وہ اللہ کے تین حقوق کو بتاتا ہے وہ کہتا ہے اللہ کا سب سے پہلا حق یہ ہے کہ اللہ کے ساتھ تمہارے نفس کی شکر کی کیفیت قائم ہونی چاہیے. آدمی اللہ کے شکر میں ڈوب جائے, ہر وہ تزکیہ جو آدمی اپنے نفس پہ جبر کر کر قائم کرتا ہے کبھی تزکیہ باطن نہیں ہوتا, کبھی اعلیٰ اخلاق نہیں آتے. اپنے نفس پہ جبر کرنا, اپنے آپ کو باندھنا زنجیروں سے اور اپنے ان تخیلات کو قید کرنا, یہ کسی انسان کو نفع نہیں دیتا. نفس امارہ پر جبر کرنے سے بات نہیں بنتی. صوفیہ کہتے ہیں مت جبر کرو, پہلی کیفیت پیدا کرو, اور وہ پہلی کیفیت اللہ کا شکر. تمہیں کوئی نہیں کہتا کہ گاڑی نہ خریدو, تمہیں کوئی نہیں کہتا کہ شادی نہ, تمہیں کوئی نہیں کہتا کہ کھانا اچھا. وہ کہتے ہیں وہ سب کرنے ہیں اللہ کی شکر کی کیفیت کے ساتھ. اس شکر میں تمہیں لے چلے گی دعا کی سواری, اور اللہ سے دعا مانگتے رہو کہ اللہ بڑی تنگی ہے, تکلیف ہے, ایک اچھی گاڑی چاہیے, ایک اچھی گاڑی خریدنی ہے, آپ مہربانی کریں کچھ پیسے دے دیں. محنت کی طرف طبیعت آئے گی, پیسے کمائے گا. یہ دعا کی سواری سے چلا, اور جس دن وہ گاڑی گھر آ گئی اس نے کہا اللہ تیرا شکر ہے, اس جھنجٹ سے عذاب سے نجات پائی. کتنا اپنے نفس پہ جبر کرتا اور کتنا پیدل چلتا, خدایا تیری مہربانی ہے. اب یہ شکر کی کئی منزلیں ہیں, کئی پڑاؤں ہیں شکر کے. زبان سے کہے گا الحمدللہ, پھر دماغ سے سوچے گا کہ اللہ نے کیا احسان فرمایا. کبھی کبھی شکر کی کیفیت میں بے اختیار سجدے میں پڑ جائے گا کہ آپ ہی کا احسان ہے. یہ شکر کے سارے پڑاؤ اس آدمی سے طے ہوں گے. یہ اللہ کی طرف اپنے نفس کو آہستہ آہستہ لے جانا کہ اللہ کے انعامات پہ ہمیشہ شکر ادا کرو. نفس امارہ نے جو گناہ میں ڈالنا تھا اور حرام کاموں میں, اسے اس سے بچا کے حلال پہ آ کے اللہ کا شکر ادا کرنا, یہ اللہ کے لیے معرفت کا ایک باعث ہے. چنانچہ اللہ کی شکر جو لوگ بھی ادا کرتے ہیں, یہ حالت برابر قائم رہنی چاہیے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے. یہ خوف خدا کا پیدا کرتا ہے, اور میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں, یہ اللہ کی محبت ہے, یہ پیدا ہوتی. وہ بھی کوئی مومن ہے, شرم آنی چاہیے کہ کبھی دل میں یہ تمنا ہی پیدا نہ ہوئی کہ کاش اللہ میں آپ کی زیارت کرتا, کاش اللہ میں آپ کے ہاتھ چومتا, اے خدا کاش کسی طرح تیرا لمس محسوس کرتا. مومن میں یہ چیزیں پیدا ہوتی ہیں, لیکن شریعت کہتی ہے کہ وقت آ جائے گا, صبر کرو, فی الحال وہ تمہارا معبود تمہارے دماغ سے غائب اور دل میں حاضر ہے. یہ منزل طے کرو. اور اللہ کا دوسرا حق اپنے نفس کو استغفار کی طرف لانا ہے, کہ اللہ کے سامنے جھکنا ہے, اس کی بندگی ہے, اس سے معافی مانگنا ہے. یہ استغفار اللہ کا حق بنتا ہے. جب مومن اس حقیقت کو سمجھ جاتا ہے کہ گناہ میری اصل ہے اور نیکی عارضی ہے, میں ایسا نالائق ہوں کہ نیکی کا کوئی موقع اللہ ہی دے تو دے, میں تو کبھی نہیں کرتا, ایسا خراب آدمی, اور اللہ جب موقع دے تو میں نیکی کر لیتا, اور گناہ وہ تو میری سرشت میں شامل ہے, میں تو اللہ کی نافرمانی پہ ہوں. یہ صحیح سوچ ہے. اپنے آپ کو جب تک وہ حقیر جانتا رہے گا اور میں کے دعوے پہ نہیں آئے گا, وہ ٹھیک آدمی ہے. ہر وہ نیکی, ہر وہ عقیدہ, ہر وہ اچھا کام جو انسان کو دعوے پر لے آتا ہے نا, یہ باطل ہے, یہ ضرور شیطان اور گمراہی کے ہاتھوں کا شکار ہو چکا ہے. شیطان دعویٰ سکھاتا ہے, نفس دعویٰ سکھاتا ہے, لیکن اس کے باوجود کوئی آدمی نیکی کرنے کے اپنے آپ پہ قابو رکھے اور نیکی کا بلا ضرورت اشتہار نہ بانٹتا پھرے, بس یہ صحیح ہے, استغفار کرتا رہے, اللہ سے معافی مانگتا رہے. نفس امارہ اسے لاتا ہے گناہ کی طرف, وہ لاتا ہے یا اس پہ عمل ہوتا ہے نہیں ہوتا, استغفار کی کیفیت میں تاری رہے اس پہ. یہ استغفار ایک, اور اس کے ساتھ ساتھ شکر دو, اور ان پہ تیسرا چیز اللہ کا حق بنتا ہے, اور وہ اللہ کا خوف. اللہ کی خشیت، محبت اسی خشیت کے تحت، معافی مانگنا اسی خشیت الہیہ کے تحت. اللہ جب اس کا تصور کرتا ہے اس کے عذاب کا، لرزتا ہے، کانپتا ہے کہ تیرا عذاب، اللہ مجھے بچا دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. اور جب اللہ کے انعامات پر نظر کرتا ہے تو خوش ہوتا ہے. یہ وہ چیز ہے جو پہلا سبق ہے دین کا. اگر کوئی آدمی اپنے باطن کو صاف کرنا چاہے تو محبت میں اللہ کا شکر ادا کرتا رہے، گناہ کے ارادے اور سوچ تک پہ اللہ سے استغفار کرتا رہے، اور دو چیزوں کے بعد جو اللہ کی معرفت حاصل ہوتی ہے وہ معرفت میں ترقی ہوتی ہے، لا الہ الا اللہ پڑھتا رہے. کتنا پڑھے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افضل ذکر لا الہ الا اللہ. لوگوں اللہ کو یاد کرنا ہو تو سب سے اچھا جملہ لا الہ الا اللہ. اسی لیے صوفیہ سلسلہ چشتیہ میں جو ضربیں لگواتے تھے نا، وہ اصل یہی تھی کہ اللہ کی معرفت اور اس کی پہچان. حضرت مجدد الفسانی سرہندی رحمت اللہ علیہ سلسلہ نقشبندیہ میں تحلیل لسانی، جسے یہ نقشبندی کہتے ہیں، 10,000 مرتبہ روزانہ کلمہ طیبہ کا ورد کرنا کہتے تھے کہ 10,000 مرتبہ روزانہ لا الہ الا اللہ پڑھو، تب جا کر کہیں معرفت کے باغ میں پہنچو گے. یہ لا الہ الا اللہ، یہ اللہ کا خوف پیدا کرنے والا، اللہ کے ساتھ محبت پیدا کرنے والا، اور اسی طرح اللہ تعالیٰ کے ساتھ استغفار کا تعلق کہ اللہ سے معافی مانگتا رہے. یہ خدا کے قرب کی منازل ہیں جو سالک طے کرتا ہے، اللہ کی طرف چلتا ہے، اللہ نے جن چیزوں کو کہا ہے ان کو مانگتا ہے. دیکھو بھائی، بہت آسان چیز ہے، آپ غور کریں. بندہ اپنی دعا میں ان چیزوں کو جمع کر لے جو اللہ دینا چاہتا ہے اور بندہ مانگنا چاہتا ہے، بس چھٹی. اللہ کہتا ہے یا عباد فتقون، میرے بندوں مجھ سے ڈرو، اللہ سے مانگے، اے اللہ اپنا اتنا خوف دے دیں کہ میں گناہ نہ کر پاؤں. اللہ کہتا ہے خود میں دینے کو تیار ہوں. یہ کہتا ہے یا اللہ دے دیں تو پھر بیچ میں رہا کیا؟ کچھ بھی نہیں. وہ کہتا ہے کہ میرے بندوں مجھ سے استغفار کرو، معافی مانگو. ہم کہتے ہیں اللہ معافی مانگ رہے ہیں، آپ نے فرمایا بالکل معافی معاف کر دے، تو اب اللہ کیوں نہ معاف کرے؟ وہ خود چاہتا ہے معاف کرے. اللہ کے اور اپنے درمیان دعا میں مشترک چیزیں ڈھونڈنی چاہیے. اللہ کہتا ہے کہ میرے بندو سارعوا الی جنت، جنت کی طرف لپکو. بندہ کہتا ہے، آپ کہتے ہیں دوڑو جنت کی طرف، اللہ میں دوڑنا چاہتا ہوں، میری مدد فرما دیں، مجھے جنت دے. اللہ کہتا ہے کو انفسکم واہلیکم نار، اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو بچاؤ جہنم سے. بندہ کہتا ہے اللہ میں بچانا چاہتا ہوں، آپ بھی بچانا چاہتے ہیں، تو اللہ اب مسئلہ ہی کیا ہے، مجھے بچا لیں، میرے گھر والوں کو بھی بچا لیں. اس لیے آدمی دعا مانگتا رہے جو بندے کے اور اللہ کے درمیان کامن ہے. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، اللہ نے خود سکھایا مجھ سے مانگا کرو کہ تمہاری دنیا کی زندگی اچھی کرو. اللہ سے مانگے کہ اللہ آپ نے فرمایا میں مانگ رہا ہوں میری دنیا کی زندگی اچھی، وفی الآخرت حسن، آخرت بھی اچھی، اللہ دونوں جہان اچھے کر دے. وہ کہتا ہے میں پہلے ہی تمہیں کہتا تھا تم مانگو، تم تو بڑے اچھے بچے ہو، ہماری بات پہ عمل کرتے ہو، مانگ رہے ہو، اب اللہ کو کیا چیز ہے کہ نہ دے، اور انسان کو کیا چیز ہے کہ نہ مانگے. اس لیے جو لوگ دعا سے محروم کر دیے جاتے ہیں نا، یہ ازلی ابدی شقی ہوتے ہیں، بدبخت ہوتے ہیں. وغیرہ آدمی مانگے اور مانگنے کے بعد پھر دو حصے کر لے، جو دنیا کی چیزیں مانگی ہیں اس کے متعلق رویہ اللہ پہ بھروسہ ہے کہ مانگا تو میں نے اپلیکیشن دی ہے، درخواست بھیجی ہے کہ اچھی سی گاڑی چاہیے، ایک بڑا گھر چاہیے، یہ چاہیے یہ چاہیے، اب اللہ پہ بھروسہ کرے. اور جو چیزیں آخرت کی مانگی ہیں اس کے لیے اللہ سے انتظار کرے، بھروسہ نہیں، انتظار کرے کہ میں نے مغفرت کی درخواست بھیجی تھی، آپ کے ہاں قبول ہو گئی ہو تو کچھ اس کا اثر مجھے بھی بتائیں کہ آپ نے مجھے بخش دیا ہے تو میرے حالات اور اچھے ہو جانے چاہیے. بندہ مہینہ دو مہینہ دیکھتا ہے کہ پہلے سے گناہ کم ہو گئے. درخواست بھیجی تھی آپ کی محبت چاہیے، اس محبت کی کیفیت کا نتیجہ یہ ہے کہ شکر میں اضافہ ہوتا ہے، دیکھتا ہے کہ 5-6 مہینے بعد اللہ کی شکر کی عادت پڑ گئی ہے، چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ بھی اللہ کا شکر ادا کرنے لگا ہوں، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہاں سے بھی دستخط ہو گئے کہ میرے بندے کو شکر کی کیفیت اور شکر کی حالت کی توفیق ہم بخش رہے ہیں، یہ اللہ کا تعلق ہے۔ اس لیے چھوٹی چھوٹی باتیں، لیکن آدمی جب کرے اس کام کو اللہ کا شکر ادا کرنا چھوٹی سے چھوٹی نعمت پر بھی، حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق طبقات ابن سعد میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی پھل پہلی مرتبہ پیش کیا جاتا تھا کہ مدینہ منورہ میں ایک جگہ آتا ہے، ایک حدیث میں ایک صحابیہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ میری خالہ نے مجھے بھیجا، میں چھوٹی بچی تھی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں ہماری زمین سے کچھ تریں، کھیرے، یہ چیزیں آئی تھی اور میں ایک چنگیر بھر کر لے گئی، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب بھی نئے موسم کا پھل آتا تھا اسے چومتے تھے، پھر آنکھوں سے لگاتے تھے اور عرض کرتے تھے کہ اللہم کما رأیتنا من اولہ، اللہ جیسے آپ نے اس موسم کے شروع میں، آغاز میں اس کا پہلا پھل مجھے دکھایا ہے، اے پروردگار جب یہ فصل ختم ہونے لگے تو وہ آخری پھل بھی مجھے دکھا دے۔ یہ اللہ سے شکر کی کیفیت ہے اور استغفار کی کیفیت، فرمایا میں اللہ سے 100-100 مرتبہ استغفار کرتا ہوں ایک ایک دن میں، اور اللہ کی معرفت، اللہ کی معرفت تو ایسی نبی کو حاصل نہیں تو پھر کس کو حاصل ہے، اللہ کی معرفت اگر نبی کے صحبت میں، نبی کے صحبت میں بیٹھنے والوں کو حاصل نہیں تو پھر کس کو حاصل ہے علیہ الصلوۃ والسلام۔ تو اس لیے ہمیشہ شکر اور استغفار اور ان دونوں کے ذریعے اللہ کی مغفرت کو حاصل کرنا، اللہ کی بخشش کو حاصل کرنا، اس موضوع پہ انشاءاللہ اس اتوار کو جب ہم بات کریں گے وہ سن لیجیے گا، اس کا گویا تکمیل آیا، گویا اس کو پورا کر لیں گے۔